पिछली निशिस्त में जो सवाल किए गए थे उनमें से दो सवालात के जवाब रह गए थे, और सवाल ये किया गया था कि अल्लाह ताला ने जो इल्म इनायत फरमाया था उस शख्स को जिसके पास किताब का इल्म था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को कैसे उसने मुंतकिल कर दिया था। तो उसके जवाब में हमने सूफिया और फलासफा उनका एक नज़रिया आपके सामने रखा था। उनका ख्याल ये है कि ये तजद्दुद इंसाल है, और तजद्दुद इंसाल का मतलब ये है कि अशिया का हकीकत में वजूद फना पजीर है, और ये कुल कायनात अल्लाह की तजल्लियात की जद में है, और अल्लाह की फना करने की तजल्ली पड़ती है इस कायनात पे, और सब चीजें बिल्कुल आनन फानन खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तजल्ली पड़ती है अल्लाह की और हर चीज एग्जिस्ट करती है, और ये अमल इस पूरी कायनात के साथ इतने तसलसल से हो रहा है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हकीकत वजूद की कुछ नहीं है। इसलिए जिन लोगों पर ये मुकाम खुला है वो इस कायनात को फना मानते हैं, और वो कहते हैं कि वजूद एक ही है और वो बारी ताला का है, बस उसके अलावा हर चीज तबाह। इस तजद्दुद अमसाल में मौरूम ने मसनवी में बहस की है, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में बहस की है, मुताखरीन में आखिरी लोगों में हजमा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहस की है, लेकिन ये बहस इतनी ऊंचे दर्जे की है कि आदमी अच्छी तरह उलूम को पढ़ा हुआ हो तो तब जाकर कहीं इसका सुराग मिलता है। तो ये सब लोग तजद्दुद अमसाल पे कायल थे, और फिर ईरान का जो इलाका अफगानिस्तान से मिलता है समनान एक जगह है, समनानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने मक्तूबात में ऐसी चीजें लिखी हैं जो वहदत-उश-शुहूद के करीब थी, और वहदत-उश-शुहूद के फलसफे को उन्होंने कलम बंद करके अपने खुलफा को हिंदुस्तान भिजवाया और कहा वहां जो मशाइख हैं उनसे तस्दीक कराओ। तो शेख शरफुद्दीन याहिया मुनियरी रहमतुल्लाह अलैह हयात, शरफुद्दीन याहिया मुनियरी, ये मुनियर एक जगह है हिंदुस्तान में सूबा बिहार में, उस दिन मीडिया में एक साहब हजरत का नाम ले रहे थे मुनीरी, ये लफ्ज है मुनियर और निस्बत है मुनियरी। तो मुनियरी रहमतुल्लाह के पास जब वो ईरान से पैगाम आया है तो उन्होंने उन चीजों को पढ़ा और हजरत ने उसकी तस्दीक की कि कड़ियां ऐसे मिलती हैं, اور انہوں نے وحدت الشہود کے فلسفے پہ کہا کہ بالکل برحق ہے. پھر جب وہ لوگ ایران پہنچے ہیں پھر وہ چھپا, اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ یہ جو استعمال کرتے ہیں نا اصطلاح اپنی مکتوبات میں کہ اللہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے, اللہ تعالیٰ بلند اور اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند اور اس سے بھی پرے ہے, یہ اصطلاح حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی حضرت سنانی رحمت اللہ علیہ سے آئی ہے, اور ایک مدت کے بعد حضرت کی تحریر نظر سے گزری. انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ میں نے حضرت کو پڑھایا, میں حضرت سے بڑا متاثر ہوا ہوں. تو پھر پتا چلا کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ وحدت الشہود اور یہ ساری چیزیں اس میں بڑا اثر تھا. لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وحدت الشہود کے بعد بھی کوئی ایک اور دنیا ہے جس کو حضرت نے تو کوئی نام نہیں دیا لیکن حضرت پہ کھلی تھی وہ. لیکن وہ دنیا جس کی حضرت خبر دیتے ہیں مطلب کیا بیان کریں آپ, کیا اس کو سمجھیں اور کیا ہم سمجھائیں, بہرحال لیکن وہ ایک دنیا ہے پوری. علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ مانگنے والوں کو ہم دنیا بھی نئی دیتے ہیں, تو جو نئی دنیائیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو وہ بہت ہے, بہت ہے. شان کئی دیتے ہیں مانگنے والوں کو, دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. حضرت مجدد رحمت اللہ کسی تیسری دنیا کا انکشاف ہوا ہے, حضرت رحمت اللہ سے کوئی نام نہیں دیا. تو یہ سب چیزیں تجدد امثال سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس لیے اب تک سمجھ میں یہی آتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب, کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتی کبھی قبل ان یقتد الیک طرف, حضرت میں اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک چھپکے. تو پلک چھپکنے سے پہلے اس تخت کا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کرنا, قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما رہا ان دہو, سلیمان نے جب ایسے دیکھا تو مستقرن وہ تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا. معروم نے مثنوی میں اور ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اس پہ جہاں بحث کی ہے انہوں نے اس تجدد امثال کے نظریے کو لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پہلی فنا کی تجلی پڑی یمن میں, اور دوسری مرتبہ خدا کی تجلی جب کوندی ہے تو وہ جا کے کوندی فلسطین میں, وہاں سے فنا ہوا اور یہاں پہ موجود ہوا. اس لیے اس سے کہا کہ حضرت پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں. اس لیے یہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ آدمی پر ٹائم کھل جاتا ہے اور ٹائم ٹریولنگ ہوتی ہے. مثلا وہ آدمی چلا اور اس نے اپنی دنیا میں سفر کرتے ہوئے 5000 سال پہلے پہنچ گیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا کہ حضرت سنائیے کس کو ذبح کیا تھا, کیا ہوا. وہ آدمی چلا اور آج سے 2000 سال بعد پہنچ گیا, اور اسے ٹائم ٹریولنگ میں جا کے دیکھا تو 2000 سال بعد تو ساری کائنات تباہ, وہ قیامت کا میدان برپا تھا. اس نے کہا یہ قیامت آ گئی, میری جگہ کہاں ہے, تو اسے واپس بھیج دیا گیا کہ جاؤ ابھی اپنی دنیا میں رہو. یہ وقت میں سفر کرنے کا تصور مسلمانوں کے ہاں بہت قدیم ہے. اس کا تعلق ہے ٹائم میں ٹریول کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ فلاں کو یہ عذاب ہے, فلاں جنت میں ہے, فلاں جگہ فلاں جگہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا فرض کر لیجئے 1910 کے کسی آدمی کو دیکھا تھا, تو 1910 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آیا ہی نہیں تھا, انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا. ابن عربی نے اسے حل کیا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فرض کیجئے कि 623 हिजरी में वाकया पेश आया, तो उन्होंने कहा उसका सिरा अल्लाह ने कयामत के टाइम के साथ मिलाकर जोड़ दिया, तो दरमियान में जितनी सदियां थी एग्जिस्ट करती थी, जितनी भी दुनिया उसमें वो उसमें मौजूद हुई, क्योंकि हर चीज अल्लाह के इल्म में तो मौजूद है ना। एक पेंटर तसव्वुर करता है कि उसने एक महल बनाया, तो वो महल उसके दिमाग में तो मौजूद है ना, कागज पे उतारेगा तो उतारेगा। अल्लाह का इल्म वो तदरीजन नहीं है, ये हमारा अकीदा है। अहले तशय्यो में जो कुफर का फतवा बाज रात ने दिया है, वो इसीलिए कि उनमें से बाज नालायक ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का इल्म तदरीजन है। 2017 आएगा तो खुदा को पता। हम कहते हैं अल्लाह का इल्म पहले दिन भी वैसे ही था जैसे आज है, उसको आज भी वही कुछ पता है जो पहले था, उसको आज भी पता है कि आज से 10,000 साल बाद क्या होना है। ताला शानू के इल्म में एक एक चीज मौजूद है, तो इसलिए टाइम में होती है ट्रेवलिंग। और जब टाइम में होती है, एक आदमी ने टाइम में ट्रेवल किया, तो जो काम आप और हम 5 मिनट में होता हुआ देख रहे हैं वो 1 सेकंड में कर गुजरता। ये वो राज है जो सही बुखारी में आया है, जहां पहुंच के बड़े बड़े मुहद्दिसीन घबराते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी हदीस हैं जो ऐसे हल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने खामोशी से मान लिया, मानना ही था, नबूवत जो है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गहरी बातें इरशाद फरमाई हैं कि दुनिया के उलूम जब तरक्की पे पहुंचेंगे तो तब जाकर बहुत सी अहदीस अब भी समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे राज हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा मैं आज रात अपनी 100 बीवियों के पास जाऊंगा और मेरी हर बीवी से एक लड़का अल्लाह मुझे देगा और मैं उन 100 बच्चों को जवान करूंगा, फिर अल्लाह की राह में लड़ने के लिए भेजूंगा। थे शहजादे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया था। अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे कहा ये सारी चीजें तुम्हारे इख्तियार में दे रहे हैं, फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, कोई हिसाब तुझसे लेने नहीं, जिसको चाहे अपना गुलाम बना, जिसको चाहे एहसान कर और आजाद कर दे। फरिश्ते ने कहा हजरत इंशाल्लाह कह लीजिए, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। शहजादे जो थे, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह ने एक जगह लिखा है, ये जितने लोग हस्ते बीबी साहिबा और हस्ते वकर रजी अल्लाह की विरासत के झगड़े में बात करते हैं ना, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह किसी ने पूछा है कि हस्ते फातिमा रजी अल्लाह ना अगर हजरत वकर रजी अल्लाह के फैसले पर राजी थी तो नाराज क्यों हो गई थी, तो हजरत ने लिखा है कि फैसले पर तो राजी हो गई थी लेकिन तुम जानते हो कि नजाकत अज लवाजिमाते साहबजादगी, साहबजादी साहिबा थी और साहबजादों की तबीयत में नजाकत ये आई जाया करती, तो नजाकत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक रात में 100 अपनी बीवियों के पास गए, इतनी ताकत, और फिर उसके बाद टाइम कहां था, 5-5 मिनट भी 10-10 मिनट भी तो कहां जा पहुंचता है वक्त। और फिर एक बीवी से बच्चा ने जन्म लिया और वो भी आधा, कुरान भी शायद इसकी तफसीर मुख्तलिफ भी की गई, अलकैना अला कुर्सियही जसदन, और अल्लाह कहता है हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पे आधा धड़ बच्चे का लाके डाल दिया। सुलेमान समझ गए कि ओहो मेरा इम्तिहान हो गया। तो बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर को इसके साथ जोड़ा है, बाद उसकी शौर तफसीर करते हैं, वो मौका अलग है। ये जो टाइम ट्रेवलिंग है ना, इसको माने बगैर बुखारी की यह हदीस हल नहीं होती। इसलिए तजद्दुद अमसाल जो होता है, ये जो आपने इरशाद फरमाया है कि उस इल्म की जुज़ियात, उस इल्म की जुज़ियात क्या किसी को भी खबर नहीं होती। अल्लाह जब किसी इंसान को मलाए आला से जोड़ देता है ना, फिर ये चीजें खुलती हैं। मलाए आला फरिश्तों की वो जमात है, अल्लाह के फैसले फर्द और कौम के मुतालिक जब उस मजलिस में आते हैं। कुरान कहता है माकान लिया इल्म बिल मलाइल आला مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے جو وہ جھگڑ رہے تھے. یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ سورہ سعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تھے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ مجھے بلا لیا جہاں جبریل رہ گئے, اور مجھ سے کہا قریب ہو جاؤ, میں اور گیا اور گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کریں. ملائے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ملا کہتے ہیں مجلس کو, اور اعلیٰ اونچی مجلس, یعنی انتہائی قریبی اللہ کے مقربین بارگاہ جو فرشتے اور روحیں ان کا اجلاس تھا. یہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں, اور بڑے شاید کائنات میں اتنی ادب کی اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے جتنی ادب ما زاغ البصر وما طغى. اللہ نے کہا نگاہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی, اتنا ادب اس مجلس میں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا, پھر اپنا ہاتھ مجھ سے پوچھا ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے, ان کا اللہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا, فوجدت بردہ فی ظہری, اور اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی. پھر اللہ نے کہا اب بتائیے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ وہ فرشتے اور وہ سارے بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. یہ ہے ملائے اعلیٰ. اب جس شخص کی روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہو جاتا ہے نا, وہاں سے پھر پیغامات آتے ہیں, وہاں سے اس آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ چیز ہو رہی ہے. آپ نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب تھے تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر رحمہ اللہ. حضرت فرماتے تھے, ان کے خادم سے میں نے خود سنا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ حضرت کو جا کے کہو کہ ہندوستان میں غالباً بھاگلپور کا انہوں نے نام لیا تھا کہ وہاں پر جماعتیں بھیجیں جلدی کریں. کہنے لگے میں بھول گیا, جب وہاں ہندو مسلم فسادات ہوئے تو میں نے حضرت سے جا کے کہا کہ ہندوؤں نے اتنے وسیع پیمانے پہ قتل کیا ہے. تو حضرت نے مجھے بڑا ڈانٹا, مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر تم نے جو اس وقت آ کے بتایا ہوتا نا کہ ملائے اعلیٰ والوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر جماعت بھیجوں, تو یہ لوگ جاتے اللہ کو یاد کرتے ذکر کرتے, اس علاقے سے فساد اٹھ جاتا, اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی, تم ذمہ دار ہو ان مسلمانوں کے قتل. یہ ملائے اعلیٰ میں چیزیں ایسے ہوتی, اور اس کی اطلاع آتی ہے ادھر. جس روح کو صفائی کا مقام حاصل ہو جائے پھر اس پہ ملائے اعلیٰ کے انوار اور فیوزات اور برکات. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے تھے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ ملائے اعلیٰ میں یہ پیش کیا گیا, میرے بارے میں فیصلہ کیا گیا, اور مجھ سے کہا گیا کہ میری یہ امت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے, اور آئندہ اس امت کی امامت ہم نے تمہیں دی ہے, تم اور تمہارا سلسلہ آئندہ امت کی امامت کرو. شاہ اللہ رحمت اللہ کے دعویٰ تھا, جھوٹ بولا ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے امامت کی, ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس امامت آئی, ان کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس امامت آئی, ان کے بعد انہی کے لوگوں نے دیوبند کو قائم کیا, دنیا میں جگہ جگہ انشاءاللہ انہی لوگوں میں سے پھر بندیال, یہ جو میاں والی کے قریب جگہ ہے, ان کا نصب بھی وہیں ملتا ہے. سیالوی یہ بھی وہیں جا ملتے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی وہیں, سارے جتنے بر صغیر میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث پائے جاتے ہیں یہ سب کی سند جا کر آخر کال حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہ ملتی ہے. شاہ صاحب نے کہا مجھ سے کہا گیا کہ حدیث اور فقہ کو تطبیق دو, یہ ہے اجتہاد. اب یہ جتنے نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں نا, امت کو بینکنگ ہے. ہمیں تو کل پتا چلا کہ غلامی ابھی تک دنیا میں پائی جاتی ہے, ہم سمجھتے تھے غلامی ختم ہو گئی, ہمیں کل بتایا کہ غلامی دنیا میں پائی جاتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ یہ اجتہادی چیزیں جو ہیں نا, تو اس لیے جس شخص کی نسبت ملائے اعلیٰ سے جڑ جاتی ہے پھر ادھر سے باتیں آتی. رہ گئی آپ کی آخری بات کہ اسماء الحسنیٰ پہ, اسمائے حسنہ کا تو سیدھی سی بات ہے بھائی، جو آدمی اللہ کی جس اسم کا ورد کرتا رہتا ہے اس پہ وہ چیز کھل جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے ناموں اور اس کی تجلیات ہی پہ چل رہی ہے۔ سیدھی سی بات، جو آدمی اللہ کے جس نام کا ورد کرتا رہتا ہے اس پہ وہ نام اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب بھی مشکل پیش آ جائے، لذو بیدل جلال والاکرام، اللہ کی جو نام ہے نا یا ذل جلال والاکرام، چمک جاؤ اس سے۔ اس یا ذل جلال والاکرام میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو پھاڑ کے رکھ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے، اتنی زبردست چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ کے، فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارو اس کے ناموں کے ذریعے۔ مثلا ایک آدمی نے توبہ کرنی ہے، وہ کثرت سے پڑھتا ہے یا تواب، اے توبہ کو قبول کرنے والے اللہ، اپنے ناموں کا غافر الذنب وقابل التوب، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، عرش والا ہے۔ جتنے اللہ کے اسماء ہیں، جس اسم کا ورد آدمی کرتا رہتا ہے اللہ کا، وہ اسم اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ہر آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی نام ہے، اور اس نام کی تجلیات اس پہ پڑتی ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں یہ کامران ہے، یہ ضروری نہیں وہ کامران ہی ہو، ممکن ہے اللہ کے ہاں اس کا نام حماد ہو، اور اللہ کی صفت حمد کی تجلیات اس پہ پڑ رہی ہوں۔ اگر یہ آدمی اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگے، تو یہ اپنے اس اسم کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اس کی ترقی ہو جائے گی۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے زمانے تک بھی ایسے مشائخ تھے کہ کوئی بیعت ہوتا تھا تو اپنے عالم کشف کے ذریعے اسے بتایا، کہتے اللہ کا یہ نام پڑھو۔ متاخرین میں چونکہ کشف کی قوت کم پڑ گئی، اور پھر حلال کا رزق نہیں رہا، اصل عذاب یہ ہے، حلال کا رزق نہیں رہا۔ حلقہ جباقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان پہ عالم قدس کھل گیا تھا، یہ ایک اور دنیا ہے۔ بیچارہ دلی میں دیوانوں کی طرح پھرنے لگا، سہ نہیں نہ سکا، تو دنیا جب اس نے دیکھی تو دہشت کے مارے اس کی گویا آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ بھی ایک جہان ہے۔ تو پکڑ کے لائے لوگ، کہا حضرت یہ آپ کا مرید ہے، اللہ اللہ کرتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ تو حضرت کے سامنے جب آیا تو رو پڑا، حضرت نے تنہائی میں پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا حضرت ایسی دنیا کھلی ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس جاتا رہتا تھا، تو دلی میں میں نے دیکھا ہر آدمی کے ساتھ ایک جن ہے، اور اس جن کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ وہ جن جب کسی دلی میں آدمی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے سر پہ جوتا مارتے ہیں، اسے دور رکھتے ہیں، کہتے ہیں پرے رہو اس سے، اللہ کی حفاظت۔ جیسے مجدد رحمت اللہ اپنے متعلق لکھا ہے کہ مجھ پہ یہ کھولی گئی چیز، وہ جو دنیا اس پہ گڑی تھی، تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے باہر آئے اور فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہاں ہوٹل پہ کھانا کھلا۔ ہوٹل پہ اسے کھانا کھا لیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا علاج ہوا، تو فرمایا حلال کا رزق ہمیشہ کھاتا رہے نا، تو یہ مشکوک مال کھانے کی وجہ سے وہ دنیا بند ہو گئی۔ جب حلال کا رزق ختم ہوا ہے نا، اب مشائخ نے سوچا کہ اللہ نے بڑی حکمت ان پہ کھولی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفات کو چھوڑو، ذات پہ آ جاؤ، ہر کوئی اللہ اللہ کیا کرے۔ اس وقت سے مشائخ نے ذکر بدلے ہیں اور اللہ اللہ کروانا شروع کیا ہے۔ ورنہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کائنات کو چلا رہی ہیں۔ بہت وسیع بات ہے، چھوڑو اس کو، ایک بات اگر سمجھ میں آئے تو آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ندوۃ العلماء ہندوستان کے جو بانی تھے نا، کیا نام تھا ان کا، ہیں ہیں نہیں نہیں محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ،
वो खलीफा थे हज़रत माफ़ज़ुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के, और गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह पे बड़ी दुनिया खुली हुई थी, बहुत बहुत गहरा तसव्वुफ था। 1857 की जिनकी आजादी जब हुई तो वो भी निकले, खानकाह से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद मुरीदों को लेकर अंदर वापिस हो गए। कि जिनका जब लड़े ही नहीं, फरमाया लो हम जा रहे थे, अंग्रेजों की पलटन गुजर रही थी, हमने फायर के लिए जब नाली सीधी की, सामने खिजर अलैहिस्सलाम आ गए, तो मैंने कहा खिजर तुम उनके साथ जा रहे हो, हमें कहां पता होगी, चलो छोड़ो किस्सा खत्म, चल चलते हैं अंदर। बड़े साहिब कश वहां मोहम्मद अली मुंगेरी उनके खलीफा थे, वहां मोहम्मद अली साहब कहते के पास गए एक बुजुर्ग और कहा हजरत अल्लाह जानता है हम इस कौम पे मेहनत करते हैं, इतने इदारे बनाए हैं और इतने मदरसे कायम किए हैं, इतनी तालीम का बंदोबस्त किया है, ये कौम इतनी नालायक है, हराम है जो इनमें आदमी कोई पैदा होता हो, जिसको देखो नालायक, जिसको देखो नालायक, हर शोबे में मुसलमान मारे गए। तो मोहम्मद अली मुंगेरी ने रहमतुल्लाह सुनते उससे कहा हजरत हत्ता के मसाजिद और खानकाओं में हिदायत नहीं रही, क्या हो गया है? हजरत मौल साहब अल्लाह के इसमें हादी की तजल्लियात पड़ती थी कायनात पे, तो शराबी भी तौबा करके मस्जिद आ जाता था, अब अल्लाह के इसमें मुजिल की तजल्लियात पड़ रही हैं तो मस्जिदों और खानकाओं से भी गुमराही आती है। ये सब कायनात अल्लाह के नामों और तजल्लियात से चलती, बस उसका आसान आपने जो फरमाया अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अस्मा में से जिसका भी विर्द करेगा वो गालिब आ जाए। सूरह नमल में अल्लाह ताला ने एक बोलने वाले जानवर का जिक्र किया है, जानवर कब नमूदार होगा, फितने दज्जाल से पहले या बाद, फितने दज्जाल के बाद। अल्लाह ताला ने फरमाया ना खर्चना लहुम मिनल अर्ज, हम जमीन से एक जानवर को पैदा करेंगे जो लोगों से बातें करेगा। मक्का मुकर्रमा में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु वो जगह भी दिखाते थे, कहते थे इस जगह ये जगह फटेगी और यहां से, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सफा पहाड़ी फट जाए, वजह उसकी ये है कि दज्जाल जब आएगा तो जितना बड़ा फरेब और फितना होगा उसके मुकाबले में खुदा उतनी बड़ी निशानियां भी जाहिर करेगा ताकि ईमान वाले जमे रहें अपनी बात के कबीर। वो आएगा वहां, अब वो दज्जाल के बाद आएगा, कब आएगा ज्यादा तायीद नहीं किया जा सकता, लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह जो मक्की दौर के थे ना वो कहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था यहां से आए। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि खलीफा बनाने वाला हूं, फरिश्तों ने कहा फसाद और खून करेगा, फरिश्तों की बात कैसे मालूम हुई? ये मियां हमने तफसीर में बयान की है, सुन लीजिए इसे। जन्नत में मर्दों के लिए तो हूरे मिलेंगे और ख्वातीन को क्या मिलेगा, मुमकिन है आपको किसी खातून के खाते में डाल दें, अच्छा नहीं? गैर शादीशुदा और तलाक याफ्ता ख्वातीन के साथ जन्नत में क्या मामला होगा? जन्नत में रिश्ते मौजूद होंगे या खत्म हो जाएंगे, जैसे भाई बहन वालदा मियां बीवी ये सारे रिश्ते वहां भी कायम रहेंगे। बाकी ये चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में देखो अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा जाते ना खत्म हो जाती बात। ये चीजें ऐसी हैं जो हम अकल और कयास के जरिए नहीं कह सकते क्या हो। अब किसी की अकल में आता है कि वहां जन्नत में ऐसी खवातीन को लड़के दिए जाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि इस नजरिए की बैक पे कोई ना कोई हदीस या किताब से बात मौजूद हो, वरना अकल है ना क्या कह सकते। अल्लाह ताला अगर क़यामत में पूछ ले कि मैंने तो ये नहीं कहा था तुम क्यों ये झूठ बोलते रहे, तो खुदा को क्या जवाब देने। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कयास के जरिए इंसान साबित करता है, उस कयास की असल मौरूम ने मस्नवी में लिखा है, उन्हें फरमाते हैं कि वो कयास की असल किताब व सुन्नत नहीं गंदम का दाना होता है, मतलब है मस्ती होती है। इस्लामी नजादी काउंसिल ने फतवा दिया है कि खावन बीवी को हल्का सा मार सकता है, क्या ये दुरुस्त है? किताब व सुन्नत की उसका सबूत है और क्या हल्के मेयार को कौन तय करेगा? जरा सी बात थी, खाम खाव से मीडिया ने इतना उछाला। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज फरमाया है, अल्लाह ने कहा है कि वाहजुरूहुन्ना फिल मजाजे, اپنا بستر الگ کر لو. نشوز ہننا, اور جب تمہیں ڈر ہو کہ عورت تمہاری نافرمانی کرے گی, گھر سے بھاگ جائے گی, صحیح چیز نہیں مانے گی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر بستر الگ کر لو, نہیں اس پہ خبر ہننا, اسے مارو. اس پہ جھگڑا, اس ایک لفظ پہ. اور ایسے ایسے لوگ اس لفظ پہ دیکھے ہیں, یہ بھی ان دنوں جو میٹنگز ہوتی رہی قانون میں جس میں شرکت کا موقع ملا, ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھے رہے, اور جب اس لفظ پہ بحث آئی تو کہنے لگے یہ تو تمہارے قرآن میں آیا, قرآن کو کیا کرو گے. یعنی مطلب تانے کی بات ہے, قرآن نے یہ کیوں کہا, یار آپ کو ضرورت کیا آخر اس اسلام کو مارنے کی, ماننے کی جو اتنا ظالم ہے, مردوں کو اتنی آزادی دے, چھوڑو کوئی اور دین اختیار کر. قرآن پہ اعتراض کوئی چیز ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, سب سے زیادہ حق انہی کا تھا کہ اس کی شرح کرتے. آپ نے فرمایا سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں جو اللہ نے کہا تھا, فطلبوہن, اپنی بیویوں کو مارو. آپ نے مجھ سے سنو, اور آپ نے خبردار اس کے چہرے پہ نہ مارنا, اور فرمایا خبردار اس کے جسم پہ اس طرح نہ مارنا کہ اس میں کوئی داغ پڑ جائے, نیل پڑ جائے, اور وہ اس کی سہیلی پوچھے اور اسے جھوٹ بولنا پڑے. اور آپ نے فرمایا بدترین تم میں سے وہ ہیں جو دن کو انہیں ماریں کہ ان کے جسم پہ داغ پڑ جائیں اور رات کو انہیں کے قریب چلے جائیں. اور آپ نے فرمایا سنو جو اللہ نے کہا ہے میں تمہیں بتاؤں, اور مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھائی, اور آپ نے فرمایا اس کے ذریعے تنبیہ کر دو. بس اتنی سی بات, آدمی کبھی سمجھاتا ہے, معاشرتی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے. طلاق سے اچھا ہے یا نہیں, گھر توڑنے سے اچھا ہے یا نہیں, مسواک اٹھائی اور فرمایا بس اس سے تم اسے تنبیہ کر. یہ بھی نہیں کہا کہ حقیقت میں مارو. فضربوہن کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فَإِن خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیوی سر اٹھائے گی, خاندان میں تباہی پہنچے گی, فَضربوہن, انہیں چھوڑ دو, طلاق دے دو. فضربوہن کا ایک ہی ترجمہ کرنا اور اس پہ اصرار کرنا, یہ کہاں کی شرافت ہے, اسلام کو خراب کرنا ہے. قرآن خود کہتا ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ, کیا اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں گے. ضرب کا لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں اور ضرب کسی چیز کے ختم کر دینے کو بھی کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے پھر چھوڑ دو انہیں, اگر تمہاری نہیں نپ سکتی تو چھوڑ دو. اب یہ چھوڑ دو کا ترجمہ اس کا نہیں کرتے, کہتے ہیں چونکہ اسلام اس پہ بدنام ہوتا ہے نا, لہٰذا اس کو مارنے کا ترجمہ. اسی ہلکے تشدد کا جو لفظ ہے یہ غلط, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں مولانا نے کہا بھی ہے نہیں, ہم نہیں جانتے. اس لفظ کو چینج کر کے اگر یہ کہتے کہ تنبیہ کرو تو بس کافی تھا. ہی قرآن, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفعوا العصا, اپنی اولاد سے لاٹھی کو الگ نہ کرنا. تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بچوں کی پٹائی کر دو, مطلب یہ ہے کہ روب قائم رہے, دبدبا قائم رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسواک کی برتائی اٹھا کے فرمایا اس سے کام لو, مطلب یہ کہ اسے تنبیہ کرو اپنی بیوی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدترین لوگ ہیں جو چہرے پہ مارے, یہ سب چیزیں ایسی. اور اللہ کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, اور اپنی بیویوں کے ساتھ قاعدے کے مطابق رہو. چونکہ تشدد کے لفظ سے دین بدنام ہوتا ہے, لہذا میڈیا, اور میڈیا والوں نے پڑھا کتنا ہے کہ بدر بن, انہوں نے اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کی کس بارے میں یہ کون سی آیت آئی. اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے, اس کی ہم نے تشریح مزید تفسیر میں کی بھی ہے, اسے سن لیجئے. حدیث میں کہیں کہیں اس بال منڈانے کی ممانعت ہے, سر کے بال منڈانے کی ممانعت ہے. بالکل صحیح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سر کے بال منڈائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں بال رکھے ہیں, با بال منڈانے کا کسی نے نہیں کہا. یہ تو ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا. کس وجہ سے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ سیکریشنز رطوبت محسوس ہوتی تھی. وَبِنْتُهُ تَحْتِي، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں تھی، یعنی میں ان کا داماد تھا، تو مجھے بڑی حیا آتی تھی ایسے مسئلہ پوچھتے ہوئے. تو میں نے اپنے دوست مقداد سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے کہنا کہ جب ایسی سیکریشنز محسوس ہو تو اپنی جگہ کو دھو لیا کر، اور اگر تم پہ غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا. وَعَلَىٰ إِنَّ تَحْتَ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ، اور غسل اچھی طرح کرو، ہر بال ناپاک ہو جاتا ہے اپنی جڑ سے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بال ملے بہت زیادہ تھے، آدھے تو راسی. میں نے کہا کون بالوں میں ہر پانی لگائے اور یہ کرے، میں آدھے تو راسی اپنے سر کا دشمن ہو گیا، مطلب یہ کہ بال منڈوانا شروع کر دیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فعل جو تھا کہ انہوں نے سر کے بال منڈانا شروع کر دیے، یہ کوفہ والوں نے لے لیا. شاگرد اپنے استاد سے متاثر ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ حنفی فقہا کے جو بانی مبانی تھے یہ سر کے بال منڈاتے تھے. پھر جن جن لوگوں کو یہ ضرورت، جوانی، طاقت، جذبہ اور جوش، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 32 لڑکے لڑکیاں تھے وفات کے وقت، 4 بیویاں تھیں، 19 باندیاں تھیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ جو روایت آتی ہے نا، اگر وہ صحیح ہے، اب خیال آ گیا، وہ پہلے جو بات ہم کر رہے تھے نا، سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں والی بات کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اگر یہ روایت صحیح ہے کہ انہوں نے کہا میں ایک گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتا ہوں اور دوسرا پاؤں اٹھا کر جب دوسری رکاب کی طرف گھوڑے کی لے جاتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور وہاں والناس پڑھ لیتا ہوں، اگر یہ روایت صحیح ہے، یہ ٹائم ٹریولنگ ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں بنتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کوفہ والوں نے اپنایا تھا اور پھر یہ چل پڑا. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج، فرمایا یہ خارجی اپنے سروں کو منڈائیں گے. اسی لیے حضرت بزر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں، اور حضرت بزر غفاری رضی اللہ عنہ پہ الزام یہ تھا کہ وہ ابو بکر اور عمر کو تنقید کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا. جب جرح شروع کی تو انہوں نے کہا میں نے تو سنا ہے ابو ذر تو وقر عمر رضی اللہ عنہ شیخین پہ بھی تنقید کرتے ہو. حضرت بالکل نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کے بعد کچھ نہ کچھ بنایا، گھر بار یہ چیزیں. میں اکیلا آدمی ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نہیں بنایا، جس حال پہ چھوڑ کے گئے تھے اسی حال پہ اب تک قائم ہوں. لوگوں نے میرے اس فکرے کو غلط معنی پہنائے. اور پھر حضرت بزر غفاری رضی اللہ اپنی ٹوپی اتار دی اور کہا سر جھکایا اور کہا امیر المومنین میرا سر دیکھیں، میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، یہ خارجی ہیں جو بال منڈاتے ہیں اور عمر کو برا کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، میں ایسا نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ بال رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بال منڈوائے ہیں؟ سوائے حج اور عمرے کے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوائے. ایک مرتبہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جسم مبارک کے بال اتروا دیے تھے، ہوا تھا ایک بار ایسے بھی کہ آپ نے ایک خاص قسم کا مرکب ملتا ہے، جیسے آج کل کریم کوئی ملتی ہے، اس زمانے میں کوئی چیز تھی، اسے اپنے سارے جسم پہ لگوایا تھا اور جسم مبارک کے سارے بال اتروا دیے تھے. اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں لوگوں نے، ایک بار تو ایسے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی چہرہ مبارک پہ سب بال سلامت رہے، باقی جسم کے بال اتروا دیے تھے، یہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بال اتروانا اصل سنت نہیں، منڈانا اصل سنت بالوں کا رکھنا ہے. اسی لیے جب یہ اعتراض ہوا اور اس پہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بال رکھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکا تھا اس نے کہا جابر ہم تو بال اتروا دیتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ
مدینہ منورہ میں آخری صحابی تھے رضی اللہ غالبا جن کا انتقال ہوا ہے، بڑی شان کے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سفر میں، جابر کہتے ہیں 25 یا 27 مرتبہ میرا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے قریب ہوا، آپ نے 25 یا 27 مرتبہ میرے لیے دعا مانگی اور کہا اللہ جابر کے گناہ معاف فرما، اللہ جابر سے درگزر کر. بہت بڑی بات ہے کہ 25 سے 27 مرتبہ ان کے لیے دعا مانگی. جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے بال تھے اچھے گھنے، اس نے اعتراض کیا. جابر رضی اللہ عنہ کا چپ کر، خام خواہ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہو. اس نے کہا حضرت ہم سر کے بال منڈاتے ہیں، آپ صحابی ہو کے نہیں منڈاتے، اس لیے کہ بالوں کے نیچے ناپاکی رہ جاتی ہے. انہوں نے کہا تجھ سے اور مجھ سے جو بہتر تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بال ہم دونوں سے زیادہ گھنے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بال رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال زیادہ سے زیادہ کبھی اتنا رکھتے تھے کہ شانوں تک آ جاتے تھے، شانے سے نیچے کے بال مکروہ قرار دیے گئے، اور کبھی اتنا ہوتا تھا کہ کانوں تک رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ بال کتنے کٹائے جائیں، اول سے آخر تک سب بال برابر رکھنے چاہیے. وراثت میں گھر کا حصہ ملا ہے جس کا کرایہ 30,000 ہے، والدہ کا حصہ 4,000 بنتا ہے. وراثت کے معاملے میں آپ اپنی وراثت لیں آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی والدہ صاحبہ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جیسے آپ چاہیں. گزارش ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، دوستوں کا ارادہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے، مسائل کا سامنا پچھلے سال کرنا پڑا، ہمارے یہاں اعتکاف کہتے ہیں. اچھا، عین موقع پر دوستوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر انتظامیہ نے وہاں اجازت نہیں دی تو عمر اعتکاف کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، مثلا عمر اور تعلیم. بھائی وہاں چھتر والوں نے اجازت نہیں دی تو کچھ سوچ سمجھ کی بات کی ہوگی. تعلیم کا مسئلہ یہ ہے، وہ صرف وہیں کا نہیں یہاں کا بھی ہے. اب آفتاب صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ہماری نالائکی ہے، کسی کی نہیں، ہماری نالائکی ہے کہ بعض اوقات بات اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں جو اس بات کو سمجھے. اور انہوں نے جس وجہ سے منع کیا تھا نا، وہ وجہ سامنے آئی تو پھر پتا چلو. عمر کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے چھوٹے بچے کس وجہ سے آئیں. اسلام نے اعتکاف کے لیے عمر اور تعلیم وغیرہ کی شرائطیں بالکل نہیں ہیں، بھائی جاہل آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھے، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اسی مسجد میں بیٹھے. آپ کو بھی تشریف لائیں اور بتائیے بات اصل کیا تھی. اس دفعہ پروگرام واضح کر دیا جائے تاکہ کہیں اور بندوبست کر دیں مطلوبہ شرائط کے ناس کی، یہ تو کوئی بات نہیں بھائی. 15 رمضان تک آپ بتائیے کیا صورت حال ہے، بس اتنی بات ہے.